بخاری شریف کے آخری درس کے لیے حضرت نائب رئیس الجامعہ عزیز و مجدوم سے درخواست ہے کہ وہ مسند پر تشریف لا کر اپنے درس کا آغاز فرمائیں.
ہاں بھائی بسم اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد باب قول اللہ ونضع الموازین القسط ليوم القیامة وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطات العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. حدثتمونا فضيلة الشيخ المفتي محمد تقي العثماني حفظكم الله وأكرمكم في الدارين أنه حدثكم فضيلة الشيخ المفتي رشيد أحمد اللذيانوي عن شيخ الإسلام والمسلمين شيخ العرب والعجم الشيخ حسين أحمد المدني عن شيخ الهند محمود حسن الديوبندي عن الشيوخ الكبار في الهند قاسم العلوم والخيرات الشيخ قاسم النانوتوي وفقيه النفس سيد الفقهاء الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي وشيخ محمد يعقوب النانوتوي وهم يروونه عن الشاه عبد الغني المجددي عن الشاه إسحاق الدهلوي عن العارف بالله الشاه عبد العزيز الدهلوي عن نبيه إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند الشاه ولي الله الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد النبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مضفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرقسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن مؤلف الكتاب الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى جميعا ومتعنا بعلومهم وبركاتهم آمين. قال حدثنا أحمد بن إشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن نبي زرعة عن نبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أبي عزيز طالب علمنا صحیح بخاری کا آخری باب اور اس کی آخری حدیث ہمارے سامنے پڑی ہے اور اس کے پڑھنے میں ہم سے لے کر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث جن واسطوں سے پہنچی ہے جس سند سے ہم تک پہنچی ہے اس پوری سند کا بھی بیان کیا ہے اور یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی ایک عظیم خصوصیت ہے جو دنیا کے کسی بھی مذہب و ملت کو حاصل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن کریم، اس کی حفاظت کا بھی خود وعدہ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے ذمے لی کہ یہ کتاب جو ہم نازل کر رہے ہیں اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے. اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالی سرہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے. انا نحن نزلنا الذکر، اس میں مراد ذکر سے قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم کی یہ تعریف آپ نے اصول فقہ میں پڑھی ہوگی کہ ہوا اسم للنظم والمعنی جميعا، کہ قرآن نام الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ اس کے جو معنی ہیں وہ بھی قرآن کے مفہوم میں داخل ہیں. لہذا جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس ذمہ داری میں دونوں باتیں داخل ہیں. یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کے الفاظ جوں کے توں قیامت تک محفوظ رہیں گے، اس میں کسی ادنا تغیر یا تبدیلی یا تحریف نہیں ہو سکے گی. اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو اس کے معانی ہیں وہ معانی بھی محفوظ رہیں گے اور قیامت تک محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ان معانی کو محفوظ رکھنے کی بھی ذمہ داری لی ہے. اور قرآن کریم کے معانی کیا ہیں؟ وہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کے اقوال و افعال ہیں، آپ کی سیرت و سنت ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت کریمہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یہ صرف قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے رہی بلکہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تفسیر فرمائی اپنے قول و فعل سے، جس کا نام حدیث ہے یا جس کا نام سنت ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالی نے لی. اور یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے عاشقوں کی فضیلت اور سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کام اپنے ذمے لیا تھا اس کام کی انجام دہی کے لیے اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے افراد کا انتخاب فرمایا. قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری جو لی تھی، اس ذمہ داری کے لیے حفاظ کرام اور قرائے کرام کا انتخاب فرمایا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے پورے قرآن کریم کے الفاظ یاد کروائے اور اس کو محفوظ رکھا، اور اس کے جو معانی تھے ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے محدثین اور فقہاء کرام کا وہ گروہ پیدا کیا جس کی نظیریں دنیا کے کسی مذہب کی تاریخ میں مل نہیں سکتے. اس دنیا کے اندر جو مذاہب معروف و مشہور ہیں، یہودیت، عیسائیت، یہی دو مذہب ایسے ہیں جو اپنے آپ کو آسمانی مذہب کہلاتے ہیں، لیکن ان کی جو کتابیں ہیں یعنی تورات یا انجیل یا زبور، ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ نسخہ جس کو آپ آج تورات کہہ رہے ہیں یہ واقعتاً وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. تورات موجودہ بائبل کا بھی ایک حصہ ہے اور اس کے اندر خود یہ مذکور ہے کہ صدیاں ایسی گزری ہیں کہ جس میں تورات کا کوئی نسخہ کسی شخص کے پاس موجود نہیں تھا. صدیاں ایسی گزری ہیں کہ تورات کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا. آخر کار ایک بیت المقدس کے جھاڑو دینے والے ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے تورات کا نسخہ کہیں سے مدفون مل گیا ہے, اور اس کو اس نے تورات کہہ کر لوگوں کے اندر تقسیم کیا اور بتایا کہ یہ تورات ہے. تو اس تورات جس کے اوپر سارے مذہب کی بنیاد ہے اس کی سند جا کر ایک مسجد کے ایک جھاڑو دینے والے, خلقیہ نام تھا اس کا, خلقیہ کاہن, اس کی طرف جاتی ہے کہ خلقیہ کاہن نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ تورات ہے, اور اس کو پھر بعد میں اسی کو انہوں نے مقدس آسمانی کتاب کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. نہ اس کی کوئی سند ہے, نہ اس کے استناد کا کوئی اور معیار ہے, نہ کوئی اس کی دلیل ہے. یہ چار انجیلیں جو آج آپ دیکھتے سنتے ہیں, عیسائیوں کے ہاں چار انجیلیں مشہور ہیں, انجیل متی, انجیل مرقس, انجیل لوقا اور انجیل یوحنا. ان چار انجیلوں کے اوپر پورے عیسائی مذہب کی بنیاد ہے, اور حقیقت میں یہ وہ انجیل ہونے کا دعویٰ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی. ان کا دعویٰ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ چار انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی تھی, ان کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے. بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ چاروں کی چاروں انجیلیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر مشتمل ہیں, اور یہ سیرت طیبہ ان کے بعض حواریوں نے یا حواریوں کے شاگردوں نے الہام کے ذریعے لکھی ہیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب نامے سے لے کر اور ان کے رفع آسمانی تک کا حال اس میں بیان کیا گیا ہے, اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی ایک حصہ آیا ہے کہ انہوں نے کیا تعلیمات دی تھیں. لیکن یہ چار انجیلیں جن کو آج مستند قرار دیا جاتا ہے, ان کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد تین صدیاں ایسی گزری جن میں بے شمار لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور سوانح جمع کرنے کی کوشش کی, اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی سیرت اور سوانح کا نام انجیل رکھا, اور درجنوں کتابیں انجیل کے نام سے لوگوں کے اندر پھیلائی گئیں. اب لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور ان کے درمیان باہمی بڑا سخت اختلاف تھا, تضاد تھا. لوگوں کے اندر یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانح, لیکن جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے درمیان شدید اختلافات تھے, ایسے تعارض تھے جن کی تطبیق ممکن نہیں تھی. تو آخر سوال پیدا ہوا کہ ان میں سے کون سی انجیل درست ہے اور کون سی انجیل غلط ہے اور مستند نہیں ہے. تو 300 سال کے بعد ایک شہر میں جو آج کل تو فرانس میں ہے, اس زمانے میں اٹلی میں تھا, نیس کا شہر کہلاتا ہے, اور اس کو جب عربی میں کہتے ہیں تو نیسیا کہتے ہیں. اس شہر کے اندر تمام عیسائی علماء کا بڑا زبردست اجتماع ہوا اس مقصد کے تحت کہ یہ طے کیا جائے کہ جو ساری انجیلیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے کون سی مستند ہے اور کون سی غیر مستند ہے. سارے دن بحث و مباحثہ ہوتا رہا, بحث و مباحثہ نے جھگڑے کی بھی شکل اختیار کر لی, لیکن فیصلہ نہ ہو سکا. آخر میں ایک شخص تھا, آئرینوس اس کا نام تھا, اس نے یہ تجویز پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سے تو یہ فیصلہ ہو نہیں رہا کہ ان ساری انجیلوں میں سے کون سی انجیل مستند ہے, تو ایسا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سے پوچھیں اور اللہ تبارک و تعالی ہی سے فیصلہ کرائیں, اور اس کا طریقہ اس نے یہ تجویز کیا کہ ایک کمرے کے اندر جتنی انجیلیں ہیں وہ ایک میز کے اوپر رکھ کر رکھ دی جائیں اور دروازے کو تالا لگا دیا جائے اور سارے لوگ ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑے رہیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ جو جھوٹی ہو وہ گر جائے یعنی جتنی انجیلوں میں سے جو جھوٹی ہوں وہ اس میز سے نیچے گر جائیں اور میز کے اوپر صرف وہ باقی رہ جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستند اور درست ہیں۔ آخر کار لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس طرح کرتے ہیں۔ ساری انجیلوں کا ڈھیر جمع کر دیا گیا میز کے اوپر اور دروازے کو تالا لگا کمرے کو تالا لگا دیا گیا۔ رات میں سارے لوگ جو ہیں وہ دعائیں کرتے رہے یا اللہ جو جھوٹی ہو وہ گر جائے جو جھوٹی ہو وہ گر جائے۔ صبح کو جا کر دیکھا تو ساری انجیلیں گری ہوئی تھی نیچے اور صرف چار انجیلیں اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی، وہی چار انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقہ، انجیل یوحنا۔ تک فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ ہونے کے نتیجے میں اب یہ چار انجیلیں مستند قرار پا گئیں۔ جس مورخ نے یہ واقعہ لکھا ہے وہ خود عیسائی ہے۔ وہ مورخ کہتا ہے کہ لوگوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا مگر ایک بنیادی بات کسی نے نہ سوچی کہ اس رات میں اس کمرے کے تالے کی چابی کس کے پاس تھی۔ یہ تحقیق کسی نے نہ کی کہ چابی کس کے پاس تھی، اور وہ درحقیقت آئرینوس کے پاس تھی، لہذا اس نے جن چار انجیلوں کو مستند قرار دیا وہ مستند قرار پا گئی۔ آج ساری دنیا اس کی انجیلوں کی سند یہ بنتی ہے۔ تو یہ امت محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام کی خصوصیت ہے کہ اس کے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف الفاظ کی حفاظت بلکہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اور آپ نے اپنے قول و فعل سے جو قرآن کریم کی تفسیر فرمائی اس کو اس طرح محفوظ کر دیا کہ دنیا کی کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی مذہب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ آج یہ بخاری، صحیح بخاری کی اتنی زخیم کتاب آپ کے سامنے ہے، اور صرف صحیح بخاری ہی نہیں اور بے شمار جتنے حدیثوں کی کتابیں ہیں، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کی سند اس کے ساتھ مذکور نہ ہو، اور اس کی سند میں سے کسی بھی شخص کے ہاتھ پر کے نام پر انگلی رکھ کر آپ یہ تحقیق کرنا چاہیں کہ یہ کون تھا، کہاں پیدا ہوا تھا، کن استادوں سے اس نے علم حاصل کیا تھا، اس کا حافظہ قوی تھا یا کمزور تھا، اس کی کردار کیسا تھا، یہ واقعی پاک باز تھا یا نہیں تھا، متقی تھا یا نہیں تھا، پورا کچا چٹھا اللہ تعالیٰ نے اسماء و رجال کے اندر محفوظ فرما دیا کہ کوئی راوی، کسی راوی کے اوپر انگلی رکھ کر اس کی تحقیق کر لو تو اس کا سارا کچا چٹھا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ کس طرح کیا حضرات محدثین نے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشہور اصول حدیث کی ان کی کتاب الکفایہ فی اصول روایہ، اس کے اندر وہ نقل فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، ان کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ہم چونکہ وہ ان کا جو خاص کام تھا یحییٰ بن معین کا وہ رجال کی جانچ پڑتال تھا کہ سندوں کے اندر جو جن رجال کے نام آتے ہیں ان کے حالات کی تحقیق تھا، تو فرماتے تھے کہ ہم جو راویان حدیث جن راویان حدیث کی تحقیق کرنا چاہتے تھے تو اس کی بستی میں جا کر لوگوں سے اس کے حالات معلوم کیا کرتے تھے کہ یہ آدمی کون ہے، کیا اس کا پیشہ ہے، کیا کام کرتا ہے، لوگوں میں شہرت اس کی کیسی ہے، اس کا نسب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم لوگوں سے اس کے بارے میں تحقیق کرتے تو لوگ پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ کیا جس شخص کی آپ تحقیق کر رہے ہیں اس نے کوئی آپ کی لڑکی کے لیے رشتہ بھیجا ہے کہ جس وجہ سے آپ اس تحقیق کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کس مزاج کا ہے، کس کردار کا ہے؟ تو فرماتے تھے کہ ہماری تحقیق کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے کسی کے پاس کوئی رشتہ آیا ہو اور وہ اس کی جس طرح تحقیق کرتا ہے اس طرح ہم اس کی تحقیق کیا کرتے تھے, اور تحقیق اس درجے میں غیر جانبداری کے ساتھ کہ باپ ہو یا بیٹا ہو, والد ہو یا رشتہ دار ہو, جب اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو حضرات محدثین کسی لاگ لپیج کے بغیر اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے. علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک درس میں, صرف ایک درس میں 6000 دواتیں شمار کی گئیں, ایک درس میں 6000 دواتیں جو ان سے حدیث سن کر لکھنے والے لوگ تھے ان کی 6000 ایک, اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ان کے درس میں شرکت کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے کی خاطر صبح کو اشراق کے بعد ان کا درس شروع ہوتا تھا, ایک دن پہلے اثر کے وقت سے ہم جا کر جگہ پر قبضہ کیا کرتے تھے. اور امام بخاری جو بھی استاد ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عظیم مقام سے نوازا تھا, ان کے والد جو تھے وہ حدیث کے اندر کمزور تھے, ضعیف تھے. تو علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے والد کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں ان کا کیا مقام ہے, تو پہلے کہا کہ سل عنہ غیری, ان کے بارے میں میرے علاوہ کسی اور سے پوچھ لو, دوسرے جو حضرات ائمہ جرح و تعدیل ہیں ان سے پوچھ لو. اس نے کہا نہیں, میں تو آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں, آپ بتائیے کہ آپ کے والد کا کیا مقام ہے. تو فرمایا ہوا الدین انہ ضعیف, یہ دین کا معاملہ ہے اس واسطے میں چھپا نہیں سکتا, وہ میرے والد جو ہیں وہ حدیث میں ضعیف ہیں, ان کے حدیث کا اعتبار نہیں. امام ابو داؤد سجستانی, اتنا بڑا محدث اور جن کی سنن ابو داؤد آپ پڑھتے ہیں, ان سے پوچھا گیا ان کے بیٹے کے بارے میں, ابن ابی داؤد کے بارے میں کہ آپ کا بیٹا, اس کی کتابیں بھی ہیں ابن ابو داؤد, کتاب المصاحب ابن ابی داؤد کی مشہور کتاب ہے, پوچھا گیا ان کے بارے میں کہ یہ کون ہے, ان کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے. تو فرمایا کہ اس شخص کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, وہ حدیث کے اندر ضعف ہے اس کے بتر کی. تو بھائی ہو, بیٹا ہو, باپ ہو, ماں ہو, اولاد ہو, اس جرح و تعدیل کے اندر کسی کی روح رعایت نہیں, اور روح رعایت کے بغیر ہر راوی کا کچا چٹھا ان حضرات محدثین نے اسماء اور رجال کے اندر اس طرح محفوظ کر دیا کہ قیامت تک ہر حدیث کے بارے میں الحمدللہ یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس کا کیا مقام ہے. اور جب کتابیں چھپ گئیں اور وہ کتابیں تواتر کی حد تک ان کے مصنفین کی طرف منسوب ہو گئیں, جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ, اس کے بعد تواتر کے ہو جانے کے بعد پھر سند کی حاجت نہیں رہا کرتی, پھر سند کی ضرورت نہیں ہوتی, جو چیز تواتر سے مشہور ہو جائے اس کے بعد اس کی سند کو محفوظ رکھنے کی حاجت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے حضرات اسلاف نے فرمایا کہ نہیں, تواتر کے باوجود ہم سے جو سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بنتی ہے اس کی ہر حال میں حفاظت کرنی ضروری ہے, اور وہ حفاظت کی گئی. جو شخص بھی کہیں حدیث پڑھاتا ہے وہ اس سے لے کر ان مولفین کتب تک, اور مولفین کتب سے لے کر نبی کریم صلی اللہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا سند ہے اس کی حفاظت ہر دور میں کی گئی, اور لوگ محدثین نے اپنے اسباب اسی کام کے لیے مرتب فرمائے, شائع فرمائے, اور ان کے اندر یہ ساری سند محفوظ ہوئی. تو یہ اس وجہ سے, یہ جو ابھی طالب علم نے سند پڑھی ہم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ اسی کام کے لیے ہے کہ سند ہماری وہ محفوظ رہے، اس کے اندر کوئی بیچ میں دراڑ نہ آنی پائے. یہاں ایک اور نقطہ بھی عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب دور حدیث کے اسباق ہوتے ہیں تو اس میں خاص طور پر آخری سال میں تقریباً ہر مدرسے میں، ہر درسگاہ میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ احادیث کی بس تلاوت ہوتی ہے، جس کی وجہ ایک یہ ہے کہ احادیث بیشتر پیچھے گزر چکی ہوتی ہیں، اس کی تشریح بھی ہو چکی ہوتی ہے، اس سے متعلقہ مباحث بھی بیان ہو چکے ہوتے ہیں، لہذا پھر تلاوت ہی کرتے جاتے ہیں. ہمارے ہاں مدارس میں جب کوئی شخص اگر آ کر دیکھے دور حدیث کے اسباق کو آخری سال میں، اور دیکھے کہ طالب علم صبح 7 بجے سے 7:30 بجے سے لے کر رات کے 10 یا 11 بجے تک مسلسل عبارت پڑھ رہا ہے، اور اس بسا اوقات استاد کچھ بولتا بھی نہیں، حدیث گزر رہی ہے کیونکہ پہلے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو آج کے اگر ماہرین تعلیم اس بات کا آ کر اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ دور حدیث میں یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہیں یہ تو بالکل ہی حماقت کی سی بات علیہ تو اللہ معلوم ہوتی ہے کہ وہی حدیث ہے، 10 جگہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب پھر 11 بار آ رہی ہے مگر پڑھے جا رہے ہیں، اور کتاب کو ختم کرنے کی کوشش ہے، نہ استاد کچھ بول رہا ہے، نہ اس کی کوئی تشریح ہو رہی ہے، نہ اس کی تشریح کی ضرورت ہے، اس واسطے کے پیچھے اس کے بارے میں مباحث گزر چکے ہیں، اس کے باوجود تلاوت چلی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی تعلیم کے اصولوں کے مطابق بات معلوم نہیں ہوتی، خاص طور سے جب دور حدیث کے اندر صبح سے لے کر رات کے 11 بجے تک اسباق ہوتے ہیں تو اس کے اندر نہ وقفہ ملتا ہے طالب علموں کو سوچنے کا، مطالعہ کرنے کا، نہ کسی اور چیز کا. تو یہ تعلیم کے اصول کے خلاف بات ہے کہ بے تکان ایک کام چل رہا ہے اور اس کے اندر کوئی وقفہ نہیں آتا. تو بات کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دور حدیث کے اندر مقصود جہاں یہ ہے کہ احادیث کے معانی و مطالب طالب علم کے ذہن نشین ہوں، اور اس سے جو احکام مستنبط ہو رہے ہیں، اس سے جو مسائل نکل رہے ہیں، ان سے طالب علم واقف ہو، اور احادیث سے مسائل کے استنباط کا سلیقہ بھی اس کے اندر پیدا ہو. جہاں یہ مقصود ہے وہاں اس حدیث کی تنہا روایت کر لینا یہ بھی مقاصد عظیمہ میں سے ہے، کہ اس نے وہ حدیث اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھی ہے، الفاظ اس کے اس سند کے ساتھ، جس سند کے ساتھ استاد کو پہنچے تھے اس سند کے ساتھ اس نے اس حدیث کو اپنے استاد سے پڑھا ہے اور اس کو روایت کیا ہے. یہ روایت بذات خود مقصود ہے، تاکہ جب روایت ہوتی ہے کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر ایک حدیث پڑھی گئی، تو اس کے معنی یہ کہ طالب علم نے اپنے اس استاد کے ذریعے اپنا رشتہ اس سلسلہ ذہب کے ساتھ قائم کر لیا جس کی انتہا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے. یہ بھی کوئی معمولی سعادت نہیں، یہ ایسی سعادت ہے کہ اس کے لیے حضرات محدثین نے، صحابہ و تابعین نے ہزاروں میل کے سفر کیے ہیں. حدیث معلوم تھی، پتا تھا، آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھا ہوگا صحیح بخاری کے اندر، حدیث پہلے سے معلوم تھی اور یہ بات معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، لیکن جن صحابی سے نے سنی تھی ان سے جا کر براہ راست روایت کرنے کی خاطر مدینہ منورہ سے لے کر شام تک کا سفر کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے. تو یہ اس لیے کہ اس روایت کی سعادت میں انسان حصہ دار بن جائے، اور اس کی اس سلسلت الذہب سے وابستگی کے نتیجے میں بندے کا جو تعلق اس عظیم سلسلے کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھو. ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے کراچی سے کسی سربراہ حکومت کی ایک ریل گاڑی لاہور جا رہی ہے، اور وہ سربراہ حکومت کی گاڑی ہے، بڑی عالیشان ریل ہے، اس کے اندر عالیشان بوگیاں لگی ہوئی ہیں اور عالیشان اس کے اندر فرنیچر ہے اور نئی تازی بوگیاں ہیں اور اس میں کھانے پک رہے ہیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں. جب وہ روانہ ہونے لگی تو کراچی کے اسٹیشن ماسٹر نے یہ سوچا کہ ایک پرانا دورانا ریل کا ڈبا پڑا ہوا ہے ہمارے یارڈ میں اور اس کو مرمت کی ضرورت ہے، لاہور بھیجنا ہے، تو یہ گاڑی جا رہی تھی، اسی کے ساتھ یہ پرانا دورانا ڈبا بھی لگا دوں تاکہ یہ لاہور پہنچ کر اس کی مرمت ہو جائے اور یہ پھر قابل استعمال ہو جائے. تو اس نے لگا دیا، وہ شاندار سربراہ حکومت کی ریل گاڑی، اس کے اندر یہ پرانا دورانا ڈبا لگا دیا جو اسی کے سہارے چل رہا ہے اور چلنے میں بھی اس کے انجر پنجر ڈھیلے ہیں، وہ چوں 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 بولتا ہے، آوازیں نکالتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ جو عالیشان بوگیاں جا رہی ہیں سربراہ حکومت کی، وہ اس کو دیکھ کر ہنستی ہے کہ تو کہاں لگ گیا ہمارے ساتھ، اتنی شاندار عالیشان ریل گاڑی، اس میں یہ تو کبھی چوں چوں بولتا ہے، کبھی تیری اندر سے آوازیں نکلتی ہیں، کبھی انجن پنجن تیرے ڈھیلے نظر آتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کیا لگ گیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، وہ پرانا دورانا ڈبا جواب دیتا ہے کہ خبردار، مجھے کچھ مت کہو، اگرچہ میں ہوں پرانا اور میں خستہ حال ہوں، میرے انجن پنجن ڈھیلے ہیں، میرے اندر سے آوازیں نکل رہی ہیں، لیکن میرا کنڈا تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، کنڈا تمہاری بوگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جب تمہاری تو یہ تم لوگ لاہور پہنچو گے تو اسی وقت میں بھی لاہور پہنچوں گا اور وہاں جا کر میری مرمت بھی ہو جائے گی اور پھر میں اس قابل بھی ہو جاؤں گا. تو وہ پرانا دورانا ڈبا بھی جب چونکہ جب تک کنڈا اس کا اٹکا ہوا ہے اس اعلی درجے کی گاڑی کے ساتھ، اس وقت تک وہ پرانا دورانا ڈبا بھی منزل تک پہنچ جائے گا، چاہے آوازیں نکال کے پہنچے، چاہے بے ہنگم طریقے سے چل کر پہنچے، لیکن پہنچ جائے گا. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی ہم جیسے نالائق لوگوں کا رشتہ اور کنڈا ان اسلاف ان عظمت والے اسلاف کے ساتھ جڑ جائے اور وہ کنڈا واقعی لٹکا رہے، الگ سے نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم اسلاف کے ساتھ انشاءاللہ جب وہ منزل تک پہنچیں گے تو ہم بھی گھسکتے وزکتے انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ انسان کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جو زمانہ دور حدیث کا گزرتا ہے اس میں بہت تیز عبارتیں بھی ہوتی ہیں اور صرف تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ تلاوت اور یہ روایت بھی بذات خود ایک عظیم نعمت ہے، اور اس کے ذریعے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کا کنڈا بھی جوڑ دیا ہے ان حضرات محدثین عظام کے ساتھ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت ہی کے لیے پیدا فرمایا تھا. تو یہ تھوڑی سی تشریح تھی اس سند کی جو ابھی طالب علم نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی برکات عطا فرمائے. اب یہ آخری باب ہے صحیح بخاری کا، کہ باب قول اللہ عز و جل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید یا کتاب الرد علی الجہمیہ کے تحت اس کو لے کر آئے ہیں اور اسی پر اپنی کتاب ختم کی ہے. یہ کتاب التوحید یا کتاب الرد علی الجہمیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جا کر قائم فرمائی ہے اور اسی پر کتاب کو ختم کیا ہے, تو اس کے اندر دو پہلو ہیں جو جن کی طرف شرح بخاری نے توجہ دلائی ہے. ایک تو یہ کہ ساری کتابیں بیان کرنے کے بعد, اصل میں تو کتاب شروع ہوئی تھی کتاب الایمان سے, تو بظاہر اس کا تقاضا یہ تھا کہ کتاب التوحید بھی کتاب الایمان کا حصہ ہو, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کو بالکل شروع میں لائے ہیں اور کتاب التوحید کو بالکل آخر میں ذکر کیا ہے. تو اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہیں حضرات محدثین نے. ایک یہ کہ کتاب التوحید کو بالکل آخر میں لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک سے تفاعل کرنا چاہتے ہیں جس میں نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے. تو اس سے تفاعل کرنے کے لیے آخری کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید. اور یہ بھی حضرات محدثین نے اور حضرات فقہا نے فرمایا ہے کہ اس میں جو ارشاد ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, اس میں خاص کلمہ لا الہ الا اللہ ہی میں منحصر نہیں ہے, بلکہ اللہ جل جلالہ کا ذکر کسی بھی انداز میں ہو اس کو بھی یہی فضیلت حاصل ہے, چاہے کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہو بلکہ کوئی اور کلمہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اور جلال کے اوپر مشتمل ہے, تو اس کی بھی یہی فضیلت ہے کہ اگر آخری کلام کسی بندے کا ذکر کے اوپر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے بیان پر ہوتا ہے, تو اس کا بھی یہی حکم ہے, جس کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلمہ تھا وہ کیا تھا, اللہم انتر رفیق الاعلا, تو اس میں براہ راست لا الہ الا اللہ کا کلمہ تو نہیں تھا لیکن اللہ جل جلالہ کا ذکر تھا, تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی بھی انداز میں ہو تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو ختم کیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پر, تاکہ اس فضیلت کے اندر اس طرح حصہ دار ہو جائے. دوسری بات یہ کہ کتاب التوحید کو آخر میں لا کر کتاب الرد الجہمیہ بھی اس کا نام ہے, یہ بتلانا مقصود ہے کہ کتاب الایمان میں تو اصل مقصود ایمان کے مثبت پہلو کا تذکرہ ہے, کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے, اور اس میں مقصود ہے کہ کن چیزوں سے کن عقائد سے بچنا ہے, کتاب الرد علی الجہمیہ. لہذا جن لوگوں نے ما ان علیہ واصحابی سے ہٹ کر کچھ عقائد اپنی طرف سے گھڑ لیے تھے ان کی تردید فرمائی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب الرد علی الجہمیہ میں, جس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اسلام کا تقاضا جہاں یہ ہے کہ عقائد حق جو کا آدمی ایمان لائے, وہاں اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ باطل کی تردید بھی کرے. چنانچہ باطل کی تردید کے لیے یہ کتاب قائم فرمائی ہے. یہ اور بات ہے کہ باطل کی تردید کے بھی مختلف مدارج ہیں, اختلافات کے مختلف مدارج ہیں, کہیں اختلاف ہوتا ہے مجتہد فی امور میں اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے, کہیں اختلاف ہوتا ہے حق و باطل کا اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے, کہیں اختلاف ہوتا ہے کفر اور ایمان کا اس کا حکم کچھ اور ہوتا ہے, سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا, لیکن بہرحال مقصود یہ ہے کہ جس طرح ضروری ہے عقیدہ برحق کی کا اثبات ضروری ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے, اسی طرح باطل عقیدوں کی تردید بھی ضروری ہے. انہی باطل عقیدوں میں سے ایک باطل عقیدہ معتزلہ کا یہ تھا کہ قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازویں قائم کریں گے جو انصاف قائم کرنے والی ہوں گی قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فرمایا کہ ہم نے ترازویں قائم کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا. تو معتزلہ وزن اعمال کے منکر تھے، وہ کہتے ہیں اعمال جو ہیں یہ تو جواہر میں سے نہیں ہے، کوئی ایسی جسم والی چیز نہیں ہوتی جس کو تولا جائے، یہ تو اغراض میں سے ہیں، لہذا ان کا وزن کوئی معقول بات نہیں ہے، انکار کرتے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تردید کے لیے یہ باب قائم کیا کہ نہیں، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے. اور یہ جو فضول بات ہے کہ اعراض کا وزن نہیں ہوتا، یہ تو پہلے سے غلط بات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہمیشہ ہے کہ وہ جس چیز کا چاہے وزن فرمائے، جس چیز کو چاہے اس کا جو درجہ ہے وہ متعین فرمائے، اس کے لیے کسی لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اب تو موجودہ سائنس نے اعراض کے وزن کا تو بے شمار طریقے ایجاد کر لیے ہیں، حرارت تولی جا رہی ہے، بروزت تولی جا رہی ہے، اور جتنے اعراض تھے ان سب کا وزن ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے اگر کوئی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمایا تو نہ تو اس میں کوئی استبعاد ہے، نہ وہ کوئی ناقابل تصور چیز ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو جہاں اس باب سے معتزلہ کی تردید مقصود ہے، وہاں در حقیقت ایک بہت بڑا پیغام ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے ہمیں آپ کو دے رہے ہیں. وہ پیغام یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر آپ نے کتاب الایمان سے لے کر آخر میں کتاب الاعتصام بھی کتاب السنہ تک یا کتاب التوحید تک جتنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکام تھے وہ پڑھ لیا. لیکن یہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اب جو فکر کرنی ہے وہ اس بات کی ہے کہ تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تولا جائے گا، عمل کو بھی تولا جائے گا اور قول کو بھی تولا جائے گا، جو زبان سے تم بات نکال رہے ہو اس کا بھی وزن ہوگا. یہ درحقیقت ایک بڑا پیغام ہے جو ہمیں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے جاتے جاتے دے رہے ہیں کہ اب اس فکر اس کی کرنی ہے کہ تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہو. اور وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زبان حال سے گویا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وزن پیدا کرنا ہے تو میری پہلی جو حدیث ہے جس سے میں نے کتاب کو شروع کیا تھا اس کو دیکھ لو، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جتنی نیت خالص ہوگی اتنا ہی عمل میں وزن پیدا ہوگا. عمل میں وزن عمل کی جسامت سے نہیں ہوتا کہ بہت بڑا عمل ہو تو وزن پیدا ہوگا یا دیکھنے میں بڑا شان و شوکت والا عمل ہو تو وزن پیدا ہوگا، نہیں نہیں، بلکہ چھوٹا سا عمل ہو، دیکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہو لیکن اگر اس میں اخلاص ہے، اس میں للہیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر ہے، اس میں ریاکاری نہیں، اس میں نام و نمود نہیں، اس میں حب جاہ نہیں، تو اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اندر بھی اتنا وزن پیدا فرما دیتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ اس کے آگے دب جاتے ہیں. حدیث میں آپ پڑھ کر آ رہے ہو کہ عورت بظاہر خواہشہ عورت تھی لیکن کتے کو اس نے پانی پلا دیا، تو کیا آتا ہے کہ فشکر اللہ لہا فغفر لہا، اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی یہ کی کہ اس کی مغفرت فرما دی. تو بظاہر تو چھوٹا سا عمل ہے لیکن خدا جانے کس اخلاص کے ساتھ کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیا. تو معلوم ہوا کہ عمل کی جسامت نہیں دیکھی جا رہی, عمل کے کا وزن جو اخلاص سے پیدا ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور اس میں یہ غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے کہ یہ جو واقعات ہیں کہ کتے کو پانی پلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے جس کے ساتھ وہ جس طرح رحمت فرمانا چاہیں اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں. جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو قانون یہی ہے کہ نیکی کا بدلہ ثواب اور برائی کا بدلہ گناہ. مغفرت ضروری نہیں بغیر توبہ کے, مغفرت ضروری نہیں کہ ایک عمل کی وجہ سے ضرور مغفرت ہو جائے. لہذا اگر کسی کو جرت ہونے لگے کہ بھائی میں بھی کتے کو پانی پلا دیتا ہوں اور ساری زندگی جو کچھ گناہ کرتا رہوں گا تو ایک کتے کو پانی پلا دینے سے میری مغفرت ہو جائے گی, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہمارے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سرہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے, بڑی یعنی قریب کی مثال ہے. وہ فرماتے تھے کہ نظام حیدرآباد, حیدرآباد دکن کے جو نواب صاحب تھے ان کے ایک وزیر تھے, انہوں نے نظام حیدرآباد کی دعوت کی اپنے گھر. تو جب نظام صاحب بڑے بڑے شان و شوکت والے نواب تھے, تو جب وہ آئے تو وزیر صاحب کا جو چھوٹا بچہ تھا وہ کوئی سامنے آ گیا. تو نظام نواب صاحب نے بچے کو چھیڑنے کے لیے اس کا کان پکڑ لیا. اب بچہ کیا جانے کہ میرے سامنے نواب ہے یا سربراہ حکومت ہے یا کون آدمی ہے, اس کا کان جو اس نے مروڑا تو اس نے جھوٹ سے ہی گالی دے دی, ان کو برا بلا کہہ دیا. اب وزیر کی جان پہ بنائی کہ میرے بیٹے نے نواب صاحب کی کو گالی دے دی ہے, اب پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوگا. تو مگر نواب صاحب نے کہا کہ بھائی وہ اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہو گئے بیٹے کو کہ خبردار تم نے ایسی حرکت کی. نواب صاحب نے روکا نہیں, تو بچہ ہے اس کے اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ذہین ہے اور خوددار ہے, اس کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے تو فوراً ہی اس کا جواب بھی دیتا ہے. لہذا چونکہ بڑا ذہین ہے لہذا میں اس کا ایک وظیفہ جاری کرتا ہوں. تو وظیفہ اس کو ملا کرتا تھا, اس وظیفے کا نام ہے وظیفہ دشنام, یعنی گالی دینے کا وظیفہ یہ اس بچے کو ملا کرتا تھا. تو حضرت والی صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ وہ بچے کو تو وظیفہ مل گیا دشنام کا, کل کو کوئی شخص یہ چاہے اور یہ کہے کہ بچے میں بھی نواب صاحب کو گالی دے کے آؤں اور اس کے نتیجے میں میرا بھی وظیفہ دشنام جاری ہو جائے گا, تو یہ حماقت اور بے وقوفی ہوگی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے مظاہر ہیں, رحمت کے مظاہر ہیں, وہ کسی ذات پر جو رحمت کر دے وہ اس کا کرم ہے, اس پر اس کو کوئی پوچھ لا یسل عما لا یسل عما یفعل وهم یسلون. وہ آدمی جس کا واقعہ بار بار آپ نے پڑھا ہے کہ کفن چور تھا اور یہ وصیت کر کے گیا کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میرے جب راکھ ہو جائے میری تو راکھ کو ہوا میں اڑا دینا. کیوں لفظ کیا استعمال کیے کہ اگر میں اللہ میاں کے ہاتھ آ گیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں. لئن قدر اللہ علیہ, اللہ اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پالی, بظاہر تو قدرت کا انکار ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. تو یہ ان سے رحمت ہے جو کسی کے اوپر بھی متوجہ ہو سکتی ہے. وہ اس کو قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ بھئی میں بھی یہ کام کروں. تو اس وجہ سے لیکن بہرحال حاصل یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وزن پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا پیغام ہے جو امام بخاری اپنی کتاب کے اختتام پر ہم سب کو دینا چاہتے ہیں کہ اب باہر نکلو گے لوگ تمہیں عالم سمجھیں گے, لوگ تمہیں تمہارے ہاتھ چومیں گے, تمہیں مقدس گردانیں گے. اس صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کا رخ اس طرف پڑ جائے کہ میں وہ کام کروں جس سے مخلوق خوش ہو, میں ایسا کام کروں جس سے میری تعریف ہو, جس سے میری شہرت ہو, جس سے میری عوام میں مقبولیت ہو. اگر یہ کام کر لیا تو اس عمل کے اندر کوئی وزن نہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. تو جو کام کرو, تدریس کا کام ہو, وعظ کا کام ہو, خطابت کا کام ہو, تبلیغ کا کام ہو, دعوت کا کام ہو, جہاد کا کام ہو, جو کچھ ہو وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہو اور اس میں حب جاہ اور نام و نمود کا شائبہ نہ ہو. یہ ایک پیغام ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کر کے ہمیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ میں دونوں باتیں کہہ دیں کہ اعمال کا بھی وزن ہوگا اور قول کا وزن بھی ہوگا. اعمال تو ہیں ہی وزن والے, لیکن قول جو منہ سے بات نکال رہے ہو یہ بڑی خطرناک بات ہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو جہنم میں اوندھا منہ گرانے والی کوئی اتنی خطرناک چیز نہیں ہے جتنی انسان کی زبان ہے. اس زبان سے غیبت اس سے ہو جاتی ہے, بہتان اس سے ہو جاتا ہے, دل آزاری اس سے ہو جاتی ہے, اور خدا جانے کتنے گناہوں کا یہ مجموعہ ہے. تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو, جب مولوی بن کے نکلو گے اور باہر جاؤ گے تو تمہارے قول ہوگا, تمہارا کہیں وعظ کر رہے ہوگے, کہیں تدریس کر رہے ہوگے, کہیں خطابت کر رہے ہوگے, کہیں وعظ تبلیغ اور دعوت میں مصروف ہوگے. قول تمہارا تمہارے فرائض منصبی کو ادا کرنے والا ہوگا. تو اس کا خیال کر لو کہ یہ قول ہے جو وزن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. کوئی بات حدود سے متجاوز نہ ہو, یہ نہ ہو کہ کسی سے مخالفت ہو گئی, مسلک کی مخالفت, مشرب کی مخالفت یا ذاتی مخالفت, اور اس میں تم حدود سے متجاوز ہو کر کوئی بات کہہ جاؤ. حدود سے متجاوز ہو کر بات کہو گے تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک کلمہ انسان منہ سے نکالتا ہے اس کی بدبو ایسی ہوتی ہے کہ ساری دنیا کو قبضے میں کر لے, ساری دنیا میں پھیل جائے. اللہ تعالیٰ اس کی سے حفاظت فرمائے. لہذا تنبیہ فرما رہے ہیں کہ قول کے ایک ایک لفظ کو تول کر استعمال کرو, تول کر بولو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر فرمایا وقال مجاہد رحمہ اللہ القصاص العدل. یہ امام بخاری اپنی عادت کے مطابق قرآن کریم کے الفاظ کی تشریح کیا کرتے ہیں. فرما دیا کہ قصاص اور قصاص کے معنی عدل کے ہیں رومی زبان میں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط مصدر ہے مقصد کا, یعنی اقسطا اقساطن کے معنی ہوتے ہیں انصاف کرنا, اور مجدد میں قسطا کے معنی ہوتے ہیں ظلم کرنا. تو قسط مصدر ہے در حقیقت مقصد کا اور اس کے معنی عادل کے ہوتے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. اور مجرد میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور قاسط کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ظالم. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. آگے پھر اس کے تحت حدیث روایت فرمائی ہے, بہ قال حدثنا احمد بن اشکاب. اشکاب اور اشکاب دونوں طرح ان کو پڑھ سکتے ہیں. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک لطیف امام بخاری کے جو لطائف ہیں, ان کے جو مدارک ہیں, ان کے بڑے ہی رازدان جو ہیں وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. وہ ان کو, ان کی صنیع کو, ان کے لطائف کو خوب سمجھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے, یہ جو آگے آ رہی ہے کلمتان حبیبتان الرحمن, خبر بتانے والے لسان، یہ دو جگہ پہلے بھی گزر چکی ہے. ایک کتاب الدعوات میں امام بخاری نے نکالی ہے اور ایک شاید ایمان میں نکالی ہے، تو وہاں بھی نکالی ہے اور یہاں پر بھی لائے ہیں. تو فرمایا کہ یہ حدیث جو امام بخاری یہاں لا رہے ہیں یہ احمد ابن اشقاب سے مروی ہے، اور انہوں نے یہ حدیث سب سے آخر میں جو تھی وہ احمد ابن اشقاب سے سنی تھی. تو احمد ابن اشقاب مصر کے رہنے والے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مختلف مشائخ سے یہ حدیث سنی ان سب میں سب سے آخر میں جس سے سنی تھی وہ احمد ابن اشقاب تھے. لہذا ختم جو کیا ہے اپنی کتاب کو وہ احمد ابن اشقاب والی روایت پر کیا ہے. قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمے ایسے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کو، اور رحمان کو محبوب ہونے کے معنی یہ کہ جب رحمان کو محبوب ہیں تو رحمان کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ رحمت ہے. تو جب محبوب ہیں رحمان کو تو اس کا معنی یہ کہ پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں نازل فرمائیں. اور خفیف بتانے علی اللسان، زبان کے اوپر ہلکے پھلکے ہیں، ان کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں. لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے، بہت یہ بھاری ہیں میزان عمل میں. جب ان کو تولا جائے گا تو ان کا وزن بہت ہوگا. اور یہ درحقیقت حدیث جو ہے وہ امام بخاری کے نے اس سے استدلال کیا ہے وَقَوْلَهُمْ يُوزَن پر، تو پیچھے کہا تھا کہ اعمال بھی تولے جائیں گے اور قول بھی تولا جائے گا. تو یہاں ان کلمات کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ثقیلتانی فی المیزان، میزان کے اندر بہت بھاری ہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کلمات کو بھی تولا جائے گا جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں. تو یہ دو کلمے فرمائے کہ میزان عمل میں بہت زیادہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد آپ پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کا کلمہ 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ اگر ریت کے ذرات کے مانند ہوں تو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس واسطے یہ ایک وظیفہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی کم از کم اپنی زندگی کا معمول اس کو بنا لو کہ روزانہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کلمہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اور اس میں ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالی سرہ نے ان کلمات کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد کا ذکر ہے، اور حمد ہوتی ہے صفات کی، صفات جمال کی، صفات جمال کی حمد ہوا کرتی ہے. تو یہ باری تعالی کی صفات جمال کا اقرار ہے سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ کے کیا معنی؟ کہ اللہ جل جلالہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. اور اس میں بھی وبحمدہ واو حالیہ، واو حالیہ بحمدہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یہاں ترکیب میں بھی لوگوں کو مشکل پڑ جاتی ہے کہ اس کی ترکیب کیسے کریں، سبحان اللہ وبحمدہ کہ واو جو ہے وہ کس طریقے سے واو عاطفہ ہے، یہ کیا ہے، عربی واہ کہاں سے آ گئی. لیکن جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ واو حالی آتی ہے تو متلبسن کے معنی میں ہوتی ہے. تو سبحان اللہ یعنی اسبح اللہ سبحانہ و تعالی متلبسن بحمدہ، اس میں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ یہ جو فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتا ہوں، یعنی ہر عیب سے آپ کے پاک ہونے کا اعلان و اقرار کرتا ہوں، تو جب آدمی کسی کو کہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، اگر کسی کی آدمی کو تعریف اس طرح کرے کہ یہ آدمی اس میں کوئی برائی نہیں، یہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے عربی میں کہتے ہیں لا باس بھی، لا باس بھی، اس میں کوئی خرابی نہیں، تو محض خرابی کا نہ ہونا یہ مکمل تعریف نہیں ہوتی۔ تو جب آدمی سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر عیب کی نفی کر رہا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس نفی عیب کی نفی پر ہی اکتفا کیا جا رہا ہے، بلکہ واو حالیہ لا کر فرمایا گیا عین اس وقت جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی علوم کی نفی کر رہا ہوں، عین اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جمال و کمال کا اقرار بھی کر رہا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ متلبسن بحمدہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جمال کا مظہر ہے، اور سبحان اللہ العظیم یہ اللہ جل جلالہ کی عظمت و جلال کا مظہر ہے، کا اقرار ہے۔ تو وہ صفات جمال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ صفات جلال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت فرما دیتے کہ صفات جمال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس میں صفات جمال ہوں اس سے محبت ہوتی ہے۔ جمال جو ہوتا ہے وہ داعی ہوتا ہے محبت کا، اور صفات جلال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اس کا رعب ہو، اس کا خوف ہو، اس کا ڈر ہو۔ بھئی بڑی با جلال ذات ہے، اس کا رعب دل میں ہونا چاہیے۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ یہ انسان کے دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت کے بیج بوتا ہے، اور سبحان اللہ العظیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کے رعب کا بیج بوتا ہے۔ اور جب محبت اور خوف دونوں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کا نام ہے خشیت، خشیت اللہ، جو علماء کی بنیادی صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے خشیت کرنے والے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اور مولانا رومی نے فرمایا کہ خشیت اللہ را نشان علم دان، آیت یخشی اللہ در قرآن بخان، کہ خشیت اللہ جو ہے یہ در حقیقت علم کی نشانی ہے۔ جتنا علم ہوگا اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی، اور جتنا علم کم ہوگا اللہ بچائے خشیت میں اتنی ہی کمی آئے گی۔ اسی لیے ہمارے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم پڑھ رہے ہو تو ایک منزل کی طرف جا رہے ہو، منزل ہے وہ علم کی، عمل کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہو، تو جو ایک مسافر کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ جب کوئی سفر کرتا ہے کسی منزل کی طرف تو دیکھتا جاتا ہے راستے میں کون سا اسٹیشن آ رہا ہے، کون سے بستی سے گزر رہا ہوں، پورا میرا جو منزل مقصود ہے کتنی دور رہ گئی ہے، سنگ میل کو دیکھتا ہوا جاتا ہے۔ تو حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم طالب علموں کی جو منزل ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اس کا سنگ میل ہے خشیت، کہ راستے میں جب اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہو تو خشیت کا سنگ میل بھی آیا کہ نہیں، کیا پہلے کے مقابلے میں جس طرح پہلے بے فکری کی زندگی گزار رہے تھے، غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، کیا اب بھی وہی بے فکری، اب بھی وہی غفلت ہے؟ تو اس کے معنی یہ کہ منزل طے نہیں ہو رہی، اور اگر واقعتا پہلے کے مقابلے میں خشیت بڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بڑھی ہے، تو سمجھو کہ الحمدللہ سفر کامیاب ہے۔ تو یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کلمہ یہ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کے مجموعے یعنی خشیت الہی کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے. اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ تو علم میں تھا کہ لوگ جو ہیں اس کتاب کے ختم پہ جا کے مولوی اور عالم کہلایا کریں گے, تو اس لیے کتاب کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پر کروایا کہ خشیت کا پیغام لے کر جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اثر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید نے سارا کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو سنبھالا اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ تھا. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا مرتضی مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مرتضی اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف لکھنوی صاحب مرتضی کی ہفتہ وار اسلامی مجالس کی رات بیان تھی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر تھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مسائل اور مستقبل یعنی آن لائن دارالعلوم اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.